السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام. اور سامعین، آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا سعودی تیل کمپنی کی تنصیبات پر حملوں کے بعد کی مشرق وسطی کی صورتحال سے. امریکہ نے ان حملوں کی ذمہ داری تہران پر عائد کی ہے، جس کی ایران نے سختی سے تردید کی ہے. سعودی عرب کی جانب سے بھی ان حملوں کا ذمہ دار یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو قرار دیا جا رہا ہے. اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے پروگرام کے فرسٹ حصے میں. پروگرام کے دوسرے حصے میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے ضلع کھوٹکی میں ایک ہندو ٹیچر پر توہین رسالت کے الزام کے بعد موجودہ جو اس وقت وہاں صورتحال ہے اس کا جائزہ لیں گے، جو اطلاعات کے مطابق خاصا کشیدہ ہو چکی ہے. آگے چل کر نوبیل انعام یافتہ پاکستانی طالبہ ملالہ یوسف زئی کا بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کرفیو اور پابندیوں پر ٹویٹس کے بعد سوشل میڈیا پر پاکستانی اور انڈین صحافیوں کے مابین جاری بحث پر بات ہوگی. اور ہمارا آج کا آخری موضوع ہے پاکستان سپریم کورٹ کی جانب سے انسانی حقوق کے سرگرم کارکن اور پشتون تحفظ تحریک کے ممبر عالم زیب خان کی ضمانت. 0800-777-789 ہمارا ٹول فری نمبر ہے، جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام سے میں شامل ہو سکتے ہیں. پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں یہاں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک مشرق وسطی کے امور کے ماہر ویل نون اینالسٹ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب واشنگٹن ڈی سی سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پہ، وہ ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمیں جوائن کیا ہے سعودی عرب سے شاہد نعیم صاحب نے، سینئر صحافی اور اینالسٹ ہیں اور یہاں اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، لیکن پاکستان کے سابق ایران میں پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. تینوں کو خوش آمدید بولتے ہیں. اور شاہد نعیم صاحب، آپ سے ہم آغاز کرنا چاہیں گے، بتائیے گا ان حملوں کے بارے میں اس وقت سعودی عرب کی جو حکومت ہے وہاں ان کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اور عالمی سطح پہ کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟
دیکھیے، سعودی عرب کی طرف سے ابھی تک ان کا کوئی واضح موقف نہیں آیا ہے، جبکہ عالمی سطح سے آپ دیکھیے گئے کہ امریکہ کی طرف سے، فرانس کی طرف سے اور دوسرے ممالک کی طرف سے جو ہے الزامات سامنے آئے ہیں کہ واضح ثبوت ملے ہیں. پھر انٹرنیٹ پہ وہ یہ تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں سیٹلائٹ.
جی اوکے، ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب، اتنی بات ہمیں شاہد نعیم صاحب کی سمجھ میں آئی ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ان کے بقول کوئی واضح موقف اس حملوں کے حوالے سے سامنے نہیں آیا ہے، اس کی آپ کیا وجہ دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب کی جو احتیاط بظاہر ان کی جانب سے ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ساتھ امریکہ نے جو ثبوت ان حملوں کے حوالے سے جاری کیے ہیں وہ کہاں تک ٹھوس ہیں؟ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب،
جو ہے اس کے جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان میں وقت لگتا ہے، وہ امیڈیٹلی ڈیسیژن نہیں لیتے کیونکہ ان کے کئی سٹیپس ہوتے ہیں جن سے وہ گزرتے ہیں. اب اس وقت وہ اس کو اتنی فرملی نہیں دیکھ رہا ہے دو وجہ سے. ایک تو یہ ہے کہ اس اگر وہ اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایران کی وجہ سے ہوا ہے یا ایران نے کیا ہے تو پھر ان کو ریئیکٹ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے اس علاقے کے اندر اور خاص طور پہ سعودی عربیہ کے لیے ٹینشنز بڑھ جاتی ہیں اور کنڈیشنز خراب ہو جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ہے، تو ان کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس قسم کا سٹیپ لینے سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ان کے سپورٹرز ان کے ساتھ ہوں، کیونکہ وہ اکیلے یونیلیٹرل قسم کا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے اور کبھی نہیں کرتے. ایک تو یہ بات ہے. جہاں تک امریکہ کی پوزیشن ہے اور جو امریکی سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، یاد رہے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوالیفائیڈ سٹیٹمنٹ ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انیشل میسیجز ملے ہیں یا جو ٹریکنگ ہوئی ہے اس کی وجہ سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو ڈرونز تھے یا میسائلز تھے وہ نارتھ اور نارتھ ویسٹ کی طرف سے آئے، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایسٹ سے نہیں آئے جہاں سے وہ پھر وہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ ہوتیوں کی طرف سے آئیں گے. لیکن اب اس کے بعد کسی حد تک انسرٹنٹی پیدا ہو گئی ہے. وہ اس لیے کہ یاد رہے کہ جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے ان میں آپ ڈرونز کو مینوور کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کہنا بہت مشکل ہے کہ وہ کہاں سے آئے. صرف ایک ہی چیز آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں جا کے جہاں پر اٹیک ہوا ہے وہاں پر ڈٹرمن کریں کہ جو ویپنز استعمال کیے گئے وہ کیا تھے, کیا وہ صرف ڈرون سے یا ان میں میزائل بھی شامل تھی, اور پھر ان کے بھی اس پر ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ کہاں سے آئے. لیکن ابھی کہنا بہت مشکل ہے, اس لیے یہ جو ڈیسیژنز ہیں, جو فیصلے جو ہیں, ان کو آپ ابیئنس میں دیکھیے, اس کو ابھی خیال سے دیکھیے. کچھ معلوم نہیں کہ اس کے بعد کیا کنفرمڈ فیصلے آتے ہیں.
اوکے, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب ہمارے ساتھ رہے. شاہد نعیم صاحب نے دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے. شاہد نعیم صاحب, اگر آپ اپنی بات کمپلیٹ کریں پلیز.
جی جی, میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں پہ جس دن سے حملہ ہوا ہے اس پہ تنصیبات پہ, آئل تنصیبات پہ, اس کے حوالے سے سعودی عرب نے واضح موقف اختیار کیا ہے, لیکن یہ کہ ابھی کسی پہ الزام نہیں دیا, جبکہ ہوتی ہیں جو یمنی ہوتی ہیں, انہوں نے خود قبول کیا ہے کہ انہوں نے حملہ کیا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ عالمی سطح پہ جو ہے ٹرمپ بات کر رہے ہیں, اور فرانس اور دوسرے ممالک جو ہیں وہ
جی. اوکے, ان کی لائن دوبارہ ڈسکنیکٹ ہوئی ہے. جاوید حسین صاحب, اگر ایران پر یہ الزام ثابت ہوتا ہے جس طرح شاہد نعیم صاحب بتا رہے تھے کہ ہفتے کے روز جو حوثی باغی ہے انہوں نے اس کے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے, تو پھر کیا اثرات آپ اس کے دیکھتے ہیں؟
جی, پہلے تو یہ ہے کہ ابھی تک ہمیں میرے خیال میں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایران پر کوئی الزام ثابت نہیں ہوا. ایران نے اس الزام کی تردید کی ہے, پوتن نے ایک ذمہ داری قبول کی ہے, لیکن جو خبریں آ رہی ہیں امریکن سورسز سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جو اٹیکس تھے وہ ویسٹ اور نارتھ ویسٹ ڈائریکشن سے آئے ہیں, اور اگر آپ میپ پہ دیکھیں تو ویسٹ اور نارتھ ویسٹ ڈائریکشن میں ایران نہیں آتا. ان مقامات کو دیکھا جائے جہاں یہ تنصیبات تھیں, اس میں کچھ اور ممالک آتے ہیں جن کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا, لیکن میپ پہ دیکھیں تو وہ نظر آ جائیں گے آپ کو. تو اس لیے پہلے تو بات یہ ہے کہ ایران پہ ابھی تک کوئی اس قسم کا الزام ثابت نہیں کیا گیا, نہ ابھی تک ہو نہیں سکا, اور ایران نے اس کی تردید کی ہے. تو دوسری, اس سے آگے یہ کہنا چاہیے کہ اگر حالات جو ہے کوئی اس قسم کے جو ہوئے ہیں, اس میں بہترین جو بہتر طریقہ کار یہ ہوگا کہ چیزوں کو, ان معاملات کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کی جائے. جو مڈل ایسٹ میں پہلے ہی کانفلکٹ اور لڑائی اور جنگ کے جو ہے وہ ہر کافی ممالک میں ان کا اس کا دور ہے, جیسے سیریا میں ہے, یمن میں ہے, اور دوسری جگہوں پہ بھی جو ہیں وہ کانفلکٹس ہیں. تو جو یہ خطہ ہے وہ مزید جنگ کا متحمل نہیں ہو سکتا, اور عالمی طاقتوں کو اور ریجنل پاورز کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی جو ڈیفنسز ہیں اور اپنے جو اختلافات ہیں ان کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں. اور یہ چیز یمن میں جو صورت حال ہے اس پہ بھی یہ اپلائی کرتی ہے, اور یہ سیریا میں ہے یہ اس پہ بھی اپلائی کرتی ہے, اور جو ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان میں جو تعلقات ہیں ان کو بھی بات چیت کے ذریعے, گفتگو کے ذریعے ان کو ڈیفیوز کر کے ان کو کسی سیٹلمنٹ کی طرف لے جانا چاہیے.
اوکے, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, جس طرح ماہرین کا کہنا ہے کہ ڈیمیج جو ہے ان حملوں سے کافی ہوا ہے تیل پر, اس کے اثرات کی آگے چل کر اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی, لیکن آج جو صدر ٹرمپ نے بیان دیا ہے کہ جنہوں نے یہ حملے کیے ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے تیار ہے, اس کو دوسری طرف پومپیو صاحب جو ہیں وہ اس کا ذمہ دار ان حملوں کا ایران کو ٹھہرا چکے ہیں, تو کیا صدر ٹرمپ کا جو بیان ہے اس کو محض ایک بیان کے طور پر لیا جائے یا پھر امریکہ اس طرف جا بھی سکتا ہے اس پوائنٹ پہ؟
دیکھیں, یہ کہنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ انٹینشنز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس قسم کے جو میسیجز دیے جاتے ہیں ان کے دو مقصد ہوتے ہیں, ایک تو یہ کہ وہ ایک, اسے کہنا چاہیے, ایک منیمم لائن ڈرا کر دیتے ہیں کہ جس سے نیچے وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. دوسری بات اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے اینیمیز, اپنے ایڈورسریز کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ایک بیسک کنڈیشن ہے جس کے اوپر نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں, اور ان کنڈیشنز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہو جائیں, ورنہ اس کے کانسیکوینسز زیادہ سیریس ہوں گے. مشکل یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس قسم کا ریٹیلیشن کرتے ہیں کہ جس میں آرمڈ فورسز استعمال کی جائیں, پھر وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. پھر ظاہر ہے کہ دوسرے ممالک بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں. جو ٹٹ فور ٹیٹ جو ہوتا ہے وہ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر آپ دیکھیے تو پچھلے 3 مہینے میں ہر اسٹیپ پہ جو اسٹیپس لیے گئے, جو ریئیکشن لیا گیا, جو ریٹیلیشن ہوئی, وہ ایکشن سے زیادہ اسٹرانگ تھی. تو اس کی وجہ سے اب ٹینشنز اوپر سے بڑھتی چلی جا رہی ہیں. ایسی کنڈیشن میں ضروری ہوتا ہے کہ خیال رکھا جائے کہ جو ہم سٹیپ لے رہے ہیں یا جو ہم ڈیکلریشنز کر رہے ہیں ان کا اصل مقصد کیا ہے. یاد رہے کہ جہاں تک ایران کا تعلق ہے, یہ جو میکسیمم پریشر اسٹریٹجی استعمال کی گئی ہے اس کی وجہ سے ایران کے اوپر بہت مشکلات پہلے ہی ہیں. اگر ان کے ساتھ آپ زیادہ مشکلات بڑھا دیں گے کہ اس میں آپ ویپنز استعمال کریں, تو پھر ایران کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی, پھر وہ اور اس کے ایڈورسریز بھی ریئیکٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جو ریئیکشن ہوگا وہ ایکشن سے زیادہ ہوگا, اور پھر کنڈیشنز جو ہیں جیسے ابھی جاوید صاحب نے فرمایا ہاتھ سے نکل جائیں گی, اور وہ ایک خطرناک معاملہ ہوتا ہے. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان کو بیسیکلی آپ اسی بیسس پہ دیکھیے کہ ان اسٹیٹمنٹس کا مقصد یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے نیگوسیشنز کرنا چاہتے ہیں. اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر وہ ریٹیلیشن کریں گے. تو اب دیکھنا یہ کہ دوسری سائڈ کس طرح ریسپونڈ کرتی ہے.
اوکے, ابھی ٹرمپ کے اس بیان پر ایران کی طرف سے ابھی تک کچھ نہیں کہا گیا ہے. جاوید حسین صاحب, کیا سعودی عرب پر ان حملوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایران اور امریکہ کی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا؟
جی, میں سمجھتا ہوں کہ جس قوت نے بھی یہ حملے کیے ہیں ان کا ایک مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ ایران اور یو ایس کے درمیان جو کوئی کشیدگی جو ہے اور جو تنازعات ہیں ان کو فروغ دیا جائے اور سچویشن کو کانفلکٹ کی طرف لے جایا جائے. اور میں سمجھتا ہوں اس وقت مڈل ایسٹ میں ایک پاور ہے جو اس قسم کی عزائم رکھتی ہے, جو نہیں چاہتی کہ خطے میں امن جو ہے وہ ریسٹور
ہو. کون ہے
وہ؟ میں آپ کی سوابدید پہ چھوڑ دیتا ہوں, آپ کی سوچ کے اوپر, لیکن آپ اگر نقشے پہ دیکھیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ نارتھ ویسٹ ڈائریکشن کہاں بنتی ہے.
میرے خیال میں اسرائیل کی طرف آپ کا اشارہ ہے.
میں کہہ تو نہیں سکتا, لیکن بہرحال آپ نقشہ دیکھ لیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. اور اسرائیل جو ہے ان کی خواہش جو ہے کہ ایران اور یو ایس کے تعلقات کو مزید خراب کیا جائے وہ اٹ از ویل نون. تو یہ جو پاسبلٹی ہے اٹ کین ناٹ بی رولڈ آؤٹ. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن اگر آپ مختلف جو پاسبلٹیز ایکسپلور کر رہے ہیں یا پروب کر رہے ہیں تو ان میں یہ بھی دیکھنا چاہیے. ایران جو ہے وہ نارتھ یا نارتھ ویسٹ آف جو اب کیک جو فیسلٹی آف سری پڑتا, ایران از ٹو دا ایسٹ آف دس فیسلٹی. تو اس لیے ان کے اوپر الزام لگانا, خاص طور پہ جب وہ ڈینائی کرنے ہیں اس کو, بہرحال ایک اگر ثابت بھی کرنا ہے تو اس کے لیے بڑے شواہد اکٹھے کرنے پڑیں گے. اور ابھی تک یہ معاملہ جو ہے انسرٹن ہے, اور میرا خیال میں اوور آل گول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے خطے کو جنگ کی بجائے امن کی طرف لے جانا ہے, اور اس کے لیے جو بھی ضروری اقدامات ہیں وہ کرنے چاہیے, اور بجائے اس کے کہ ہم ملٹریسٹ قسم کی اور اسٹیٹمنٹس دیں جس سے جو تنازعات ہیں اور کشیدگی ہے ان میں اضافہ ہو, ہمیں ایسے بیان دینے چاہیے جس سے ہم تنازعات کو اور جو ٹینشنز کو ہیں ان کو کم کرنے میں کامیاب ثابت ہوں.
اوکے, ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ بڑا ہی مشکل کوسچن ہے کہ ان حملوں کے پیچھے کون ہو سکتا ہے, تیسرے فریق کی جو بات کی ہے جاوید حسین صاحب نے, کہاں تک اس کی پاسبلٹی آپ دیکھتے ہیں؟ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب جو ڈیمیج ہو سکتا ہے, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بہت خراب ہو سکتے ہیں, حالات کو کنٹرول کرنا ہوگا, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے اس وقت؟ لیکن پہلے سوال کا پہلا حصہ, جی
جی, یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کس نے کیا, کس نے کروایا. لیکن جیسے ہوتیوں نے اناؤنس کر دیا, اور دا فیکٹ دی میٹر از کہ جو ایران اور ایران کے جو سپورٹرز ہیں ان کے پاس ایک کیپیبلٹی ہے, وہ یہ سب کچھ کرنے کے قابل ہیں. تو اس لیے یہ تو کہنا بہت مشکل ہے کہ کس نے کروایا. میرا خیال ہے کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے اس کی دو بڑی فنڈامنٹل کانسیکوینسز ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے, اور اسی کی بیسس پہ فیصلے کرنے چاہیے. ایک تو یہ کہ اس قسم کا کانفلکٹ اگر ہاتھ سے نکل گیا تو بہت خطرناک ہو جائے گا, اس لیے اس کو کنٹین کرنے کے لیے سٹیپس لینے ضروری ہیں. دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی استعمال کی گئی ہے, یہ اب آسانی سے اویلیبل ہے, اور چونکہ یہ اویلیبل ہے اس لیے جو اس کے خلاف سٹیپس لیے جائیں گے ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پروپورشنیٹ کرنا ضروری ہوگا. اگر آپ ان کو پروپورشنیٹلی استعمال نہیں کرتے تو پھر ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر مشکلات پیدا ہو جائیں گی. اب بات آ جاتی ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو ٹھنڈا کیا جائے, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کے جو اثرات ہیں, اس اٹیک کے جو اثرات ہیں وہ کتنے سیریس ہیں. جیسے ہم دیکھ سکتے ہیں, جیسے خبر مجھے ملی ہے اس کی بیسس میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو اٹیک ہوا ہے وہ سینٹرل یونٹ پہ ہوا ہے, اس دقیق کے سینٹرل یونٹ پہ. وہ جو سینٹرل یونٹ ہے اس وہ بڑا کمپلیکس ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے جو ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے, جو مشینز استعمال کی جاتی ہیں وہ کافی اسٹینڈرڈائز ہوتی ہیں, لیکن وہ امپورٹ کرنی ہوتی ہیں اور ان کو انسٹال کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم 4 سے 6 ہفتے یقیناً لگیں گے, دیٹس اے منیمم, ایبسولوٹ منیمم. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کچھ ریسٹوریشن ہو جائے, لیکن کمپلیٹ ریسٹوریشن جو ہے پروڈکشن کی اس میں وقت لگے گا.
وقت لگے گا. اس وقت جو اثرات دکھائی دے رہے ہیں اس پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گی, لیکن جاوید حسین صاحب جانے سے پہلے آپ سے آخری کوشچن یہ کہ یہ جو اگر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے ایران سعودی عرب کے بیچ میں, امریکہ بیچ میں اگر آ جاتا ہے, تو اس کا پاکستان کے لیے کیا مطلب ہوگا؟
پاکستان نے ان اٹیکس کو کنڈیم کیا ہے سرکاری طور پہ. فورن آفس کی جو سٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے اس میں انہوں نے افسوس کا بھی اظہار کیا ہے اور اس کو کنڈیم کیا ہے. سو پاکستان کی پوزیشن تو بالکل یہ ثابت ظاہر ہے کہ ہم سعودی عربیہ کے اوپر کسی قسم کے اس قسم کے حملوں کو یا ایسی کوئی چیز جس سے سعودی عربیہ کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اور اس کو یعنی اس کو پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں. تو پاکستان کی اس کے علاوہ یہ خواہش ہوگی کہ مختلف جو ممالک ہیں اس خطے میں ان کے درمیان باہمی امن اور پیسفل کوآپریشن کی طرف جو اس کو حالات کو لے جایا جائے اور لڑائی اور جنگ کے جو پاسیبلٹیز ہیں ان کو ختم کیا جائے اور کم کرنے کی کوشش کی جائے.
بہت شکریہ جاوید حسین صاحب, تھینک یو سو مچ. اور ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب آپ سے جاننا چاہیں گے, اگر آپ ہمارے سامعین کو بتائیں کہ یہ جو حملے ہوئے ہیں ان حملوں سے جس طرح آپ نے کہا کہ سینٹرل یونٹ جو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے اور آپ کے بقول 4 سے 6 ہفتے اس کو ٹھیک کرنے میں لگ سکتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ ان حملوں سے تیل کی جو فراہمی ہے وہ کس طرح اور کیا متاثر ہو سکتی ہے, اور تیل کی جو عالمی منڈی ہے اس پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟
جی دیکھیے نا, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کیپیسٹی جو ختم ہوئی ہے اس کی وجہ سے دنیا کی 5% آئل سپلائی ختم ہو گئی ہے. اب جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آئل کی ڈیمانڈ جو ہے بڑی انیلاسٹک قسم کی ڈیمانڈ ہے, جس کی وجہ سے قیمتیں فوراً بڑھیں گی, اور جیسے آپ نے دیکھا مارکیٹ میں قیمتیں جو تھیں وہ $11 بڑھ گئیں, جو کہ 20% کے قریب تھیں پہلے اوریجنل پرائس کے اوپر. اس کے بعد قیمتیں کچھ کم ہوئی ہیں کیونکہ اسپیکولیٹو افیکٹس ہوتے ہیں, لیکن میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 2 مہینوں کے لیے یقیناً قیمتیں بڑی انسٹیبل ہوں گی اور ہائی ہوں گی. ملک جو ہیں وہ اپنے ریزروز کو استعمال کریں گے. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت دنیا میں 2 بلین بیرلز کے ریزروز ہیں جو کہ اگلے 15-20 دن کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں, لیکن کوئی ملک تمام کے تمام اپنے ریزروز کو ختم نہیں کرے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیمانڈ جو ہے اس کو کنٹین کیا جائے گا اور اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھیں گی. اس کے بعد یہ بات آ جاتی ہے کہ آیا دوسرے اوپیک ممالک یا نان اوپیک ملک اپنی پروڈکشن بڑھا سکتے ہیں کہ نہیں بڑھا سکتے. جیسے آپ کا معلوم ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے پروڈکشن تھی, سپلائی کو کم کرنے کی کوشش کی گئی تھی تاکہ قیمتیں بڑھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپیک اور نان اوپیک پروڈیوسرز جو ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ اپنی پروڈکشن بڑھائیں. کیا وہ اپنی پروڈکشن بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے یہ اور بات ہے. اگر وہ تیار ہو جاتے ہیں 15-20 دن میں اور 2 ہفتوں کے لیے, 3 ہفتوں کے لیے, 4 ہفتوں کے لیے, تو اس کی وجہ سے کچھ حد تک جو ہے قیمتیں کم رہیں گی. لیکن ایک سب سے عام بات جو دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اس اٹیک کے بعد سعودی عربیہ جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے اس کے اندر ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے. اگر وہ ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے انسرٹنٹی ہوگی لانگ ٹرم میں اور میڈیم ٹرم میں, جس کی وجہ سے ایک پرائس پریمیم اس میں شامل ہو جائے گا. اور پرائس پریمیم کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگلے دو سال کے لیے اس اٹیک سے پہلے قیمتیں جو تھیں وہ $65 پر بیرل ہوں گی, تو وہ بڑھ کے $70 کے قریب جا سکتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ انسرٹنٹی کی وجہ سے ایک ہائی پرائس کمپوننٹ پیدا ہو جائے گا.
رائٹ, اوکے, بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, تھینک یو سو مچ. سامعین, یہ تھے یہاں واشنگٹن ڈی سی میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے منسلک مشرق وسطی کے امور کے ایک ماہر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ان کو آپ نے سنا. اس سے پہلے آپ نے سنا ایران میں پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین صاحب کو, اور سعودی عرب سے ہمارے ساتھ تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار شاہد نعیم صاحب. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, مختصر سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد آ کر صوبہ سندھ کے ضلع گھوٹکی کی اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ بات کریں گے, لیکن لیتے ہیں ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی, ویلکم بیک سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ. میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس, اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ہیں اسفر امام, اور اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان سے منسلک منزہ ہاشمی صاحبہ, اور ہمارے ساتھ ہیں کراچی سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار عاجز جمالی صاحب. دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. عاجز جمالی صاحب, آپ اگر ہمیں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, اصل میں ہوا کیا ہے, اور یہ حالات اس وقت جو کافی سیدھا بتائی جا رہے ہیں ضلع کے, اس نہج پر کیسے پہنچے؟
جی دیکھیں, یہ سندھ کا ضلع ہے گھوٹکی, اور یہاں گزشتہ شب ایک واقعہ پیش ہوا. واقعہ رپورٹ یوں ہوا ہے کہ ایک پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹ کی طرف سے ایک بات آئی ہے کہ اس اسکول کے پرنسپل جو ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, نوتن کمار ان کا نام ہے, اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ مسلم ہے. اسٹوڈنٹ نے بیان کیا کہ ان کو مذہب کے خلاف کوئی بات بتائی گئی, اور اس چیز کو بنیاد بنا کر دوسری جو صبح تھی, یعنی کل کی جو صبح تھی, گھوٹکی میں ہنگامے شروع ہوئے, احتجاجی مظاہرے ہوئے, روڈ بلاک کیا گیا, اور اس کو مذہب کی توہین قرار دیتے ہوئے ہندوؤں کے ایک مندر پر بھی حملہ کیا گیا, توڑ پھوڑ کی گئی, اور ہندوؤں کے املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. اس کے بعد انتظامیہ نے مداخلت کی, پولیس نے مداخلت کی, اور جو جس شخص پہ الزام ہے, پروفیسر ریٹائرڈ ہے نوتن کمار, وہ گرفتار ہوئے ہیں. اور آج ایک حد تک کشیدگی کم ہے. آج مختلف سول سوسائٹی کی تنظیموں, مختلف سیاسی رہنماؤں, حکومت کے نمائندے, یہ تمام وہاں پہنچے ہیں گھوٹکی, اور انہوں نے جو متاثرہ مندر ہے اس کا دورہ بھی کیا, اور جو ہندو کمیونٹی ہے ان سے ملاقاتیں بھی کی. بہرحال الزام آ رہا ہے کیونکہ گھوٹکی کے ضلع میں یا گھوٹکی کے علاقے میں خاص طور پہ جو مذہبی رجحانات یا مختلف فرقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بات ہوتی ہے, اور ہندو مسلم کشیدگی کے واقعات یہاں پر ہوتے رہتے ہیں. اس سے قبل اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں, اور یہ کل کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے جو ہندو کمیونٹی ہے وہ شدید پریشانی میں مبتلا ہے. لیکن ان کی حمایت کرتے ہوئے آج ایک امن مارچ کیا گیا سول سوسائٹی کی طرف سے وہاں پہ سفید جھنڈے لے کر, جس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے باشعور لوگ بھی شریک تھے, جنہوں نے اظہار یکجہتی کی ہندو کمیونٹی سے. تو معاملہ اس وقت انڈر کنٹرول ہے, لیکن چونکہ خوف کا سما وہاں پہ موجود ہے ہندو کمیونٹی میں, اور حکومت سندھ نے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن ایک عدالتی کمیشن کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس واقعے کی عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات کرائی جائے.
اوکے منزہ ہاشمی صاحبہ آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. ابھی جس طرح عاجز جمالی صاحب نے بتایا کہ امن مظاہرے بھی ہوئے ہیں جس میں سیاسی شخصیات جو ہیں انہوں نے بھی اس میں حصہ لیا, پولیس نے بھی اپنا کردار آگے بڑھ کے کردار ادا کیا ہے, انسانی حقوق کی تنظیموں نے بھی, لیکن آپ یہ بتائیے گا کہ ایسا کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے اقدامات جو ہیں وہ رونما ہی نہ ہوں.
جی بالکل جوانی صاحب نے اس کا بڑا اچھے طریقے سے آپ کو اسٹوری کی ڈیٹیلس بتا دی ہیں. ہم لوگ جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, خاص طور پر جو پاکستان ہیومن رائٹس ڈیفینڈرز کا جو نیٹ ورک ہے, ہم لوگ اس چیز کو اس اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھی جو واقعہ ہوتا ہے وہ ایک دن سے رونما نہیں ہو جاتا, اس کے پیچھے عوامل بہت زیادہ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ کافی عرصے سے اس کوشش میں ہیں کہ تمام اسکولوں میں جو کورسز ہیں جس کو کہ ہیومن رائٹس کی آگہی کے حوالے سے ایک دوسرے کے ساتھ امن کے فروغ کے لیے ان کورسز کو, ان سیوک ایجوکیشن کو اس کا حصہ بنایا جائے اسکول لیول سے ہی, تاکہ لوگوں کے اندر یہ شعور آئے. جہاں پر غیر مسلم کمیونٹی زیادہ ہیں جن ضلعوں میں, یا جہاں پر کم ہیں پاکستان کے اندر, وہاں پر وہاں پہ ان تمام چیزوں کا ہونا اس وجہ سے بھی ہے کہ جو میڈیا, سوشل میڈیا ہے, جو سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا بے دریغ استعمال ہے, اور اس کو بہت زیادہ فروغ دیتا ہے. غلط خبروں کے ذریعے اس کو بہت فروغ دیا جاتا ہے. ہم جب وہاں پر تھے, اور آج آپ نے سنا بھی صحیح کہ سول سوسائٹی نے وہاں سفید جھنڈوں کے ساتھ امن مارچ کیا, اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے ایم این اے صاحب نے انہوں نے انٹروین کیا رمیش کمار نے, اور پولیس والوں نے اس کو فوراً کسٹڈی میں لیا اور اس کو سیکور کیا, اس کے پیچھے یہی دیکھا جا رہا تھا کہ اتنا موب جمع کیسے ہوا تھا جنہوں نے جا کے مندر پہ اٹیک کیا. تو وہ ٹیلی فونکلی اور سوشل میڈیا کے, کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس قوانین تو ایسے موجود ہیں لیکن ان پہ عمل درآمد کس حد تک ہو رہا ہے کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکے. بات پھر وہی آتی ہے, کوئی بھی جو عمل ہے وہ ایک رات میں ایک دن میں نہیں ہو جاتا. اگر یہ بچے نے یہ بات کہی تھی تو ایک دن میں یہ سب کچھ نہیں ہوا, یہ کافی دن یہ بات چلتی رہی ہے, اور اس طرح سے یہ ایک سے دوسرے پہ, اور لوگ کس طرح سے بھڑکے ہیں اور بھڑکائے گئے ہیں, یہ دیکھنے کی بات ہے کہ وہ دوسروں کے مذہبی جو ان کی جگہ ہیں ان پہ جا کے انہوں نے اٹیک کر دیا ہے, جو کہ میرے خیال سے ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. خاص طور پہ جہاں سب لوگ اکٹھے مل کے رہتے ہیں, سندھ کے وہ علاقے جہاں پہ ہندو کمیونٹی بھی زیادہ ہے اور مسلمان کمیونٹی کے ساتھ مل کے رہتے ہیں.
اوکے, لیکن یہ جو یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بارے میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید سوشل میڈیا کا استعمال ہوا ہو, لیکن سوشل میڈیا کے آنے سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات جو ہیں پاکستان میں رونما ہوتے رہے ہیں مذہب کے نام پر, تو کیا الزام جو ہیں سوشل میڈیا کو دینا؟ جی
نوٹ آن لے گا الزام اس کو ہم دیں, لیکن میں نے پھر پہلے وہی بات کی کہ ہماری جو بیسک ایجوکیشن ہے, جو اسکول لیول کی, جس میں پرائمری اینڈ مڈل لیول ایجوکیشن کہتے ہیں, اس میں ہمیں وہ چیپٹرز, وہ تربیت دینی پڑے گی اپنی نوجوان نسل کو جس میں کہ وہ مذہبی ہم آہنگی کو سمجھیں, اکٹھے مل کر رہنا سمجھیں. بین مذاہب مذہبی ہم آگے کہنا شاید اتنا آسان لفظ ہے, لیکن اس کو سمجھنا اور اس کو وتھ ٹرو سینس اس کو امپلیمنٹ کرنا سوسائٹی میں, وہ ہمیں گراس روٹ سے ہی لے کے جانا ہوگا. سب سے بڑی بات جو ہم آج سبھی لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ایک اسٹوڈینٹ کی بات کے اوپر, ایک ٹیچر کا اتنا پرانا ٹریک ریکارڈ ہے, اس کے اوپر اتنا موب آ جانا اور اس کو ایک دم سے اس طرح سے کھڑا کر دینا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے اب دیکھنا بھی یہ ہوگا کہ کسی کی پرسنل گراج میں کیا ہو رہا ہے اور اس کو مذہب کا نام دیا جا رہا ہے, جیسا کہ پہلے بھی ہوتا ہے.
ٹھیک, اوکے. عاجز جمالی صاحب آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. منزہ صاحبہ نے جن اقدامات کا ذکر کیا ہے کہ اسکول کے سلیبس جو ہیں اس میں مذہبی ہم آہنگی کے کورسز جو ہیں وہ کروائے جائیں, ان کو شامل کیا جائے, اس کے ساتھ یہ بھی ایک ایشو ہے پاکستان میں جس کا انہوں نے ذکر کیا کہ قوانین موجود ہیں اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے, تو ان چیزوں کے راستے میں رکاوٹیں جو ہیں وہ کیا ہیں؟
دیکھیے جو منیزہ صاحبہ کہہ رہی ہیں وہ ایک حد تک تو وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ جس طرح گھوٹکی کا واقعہ ہوا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہوا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ اس علاقے میں ایک مذہبی گروپ موجود ہے, خاص طور پہ وہ سندھ میں اس بات پہ مشہور ہے کہ جو ہندو لڑکیاں ہیں ان کا مذہب تبدیل کر کے ان کو مسلمان بنایا جاتا ہے. اس طرح کے سب سے زیادہ واقعات بھی اسی ضلع گھوٹکی میں ہوتے ہیں. وہاں ایک سابقہ ایم این اے ہے, اس پر یہ الزام ہے, اور آج کے اس کل کا جو واقعہ ہے اس میں بھی اسی مذہبی گروپ سے تعلق رکھنے والے لوگوں پر الزام ہے, جنہوں نے باقاعدہ لوگوں کو مشتعل کیا, جنہوں نے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ نکل کے آ جائیں, تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے ہیں, اتنی زیادہ تعداد میں کہ پولیس سے کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا تھا, جس کے بعد ان لوگوں نے مندر پہ حملہ کیا اور پولیس نے منت سماجت کر کے ان لوگوں کو, یہاں سوشل میڈیا پہ کچھ تصاویر آئی ہیں کہ ایک مذہبی فرد ہے جس کے پیچھے پیچھے پولیس کے اعلی افسران چل رہے ہیں, یعنی ایسے لگ رہا ہے کہ وہاں کی انتظامیہ اور پولیس خود جیسے سہمی ہوئی ہو, کیونکہ اتنا بڑا موب تھا جیسے آپ نے کہا ہے کہ اس کو روکنا پولیس کے بس سے باہر ہو گیا تھا. تو اصل بات تو یہ ہے کہ ایسے عناصر کو, یہاں کی سول سوسائٹی کا سب سے بڑا مطالبہ ہے کہ ایسے عناصر کو کنٹرول کرنا ضروری ہے, ایسے عناصر کو گرفتار کرنا ضروری ہے یا ان کے خلاف کاروائی کرنا ضروری ہے جو لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, مشتعل کرتے ہیں, جس وجہ سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے واقعات کو بنیاد بنا کر ہزاروں کی تعداد میں لوگ, کیونکہ مذہب بہرحال ایک ایسا نقطہ ہے جس کے بنیاد پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں, مذہبی نفرت جب پھیلتی ہے تو لوگ مشتعل ہو جاتے ہیں, اس کو روکنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایک واقعہ ہونے کے بعد سوشل میڈیا میں اس کو ضرور اٹھالا گیا, ضرور اس کی باتیں ہوئی, لیکن سوشل میڈیا میں ایسی کوئی بات نہیں آئی جس کو ہم غیر قانونی کہہ سکیں. سول سوسائٹی یا وہاں کے پڑھے لکھے لوگوں نے مختلف اسٹیٹس رکھے سوشل میڈیا پہ, خاص طور پہ فیس بک جو ہے عام طور پہ یہاں ہمارے دیہی علاقوں تک استعمال ہوتا ہے. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس طرح کے عناصر کے خلاف کاروائی کی ضرورت ہے جو لوگوں میں اس طرح کے جذبات کو ابھارتے ہیں, لوگوں کو بھڑکاتے ہیں, مشتعل کرتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہوا گھوٹکی کے واقعے میں, کیونکہ وہ جس شخص پہ الزام تھا نوتر کمار وہ گرفتار ہو چکا تھا, واقعہ رپورٹ ہوتے ہی وہ گرفتار ہو چکا تھا, لیکن اس کی گرفتاری کے بعد بھی یہ ہنگامے ہوئے اور یہ سارے معاملات جو ہیں وہ نکلے, ہنگامے اس کے بعد ہوئے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا ایک عنصر ضرور ہے, لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہنگامے نہیں ہوئے, یہ ہنگامے مذہبی منافرت پھیلانے والے ان عناصر کی وجہ سے ہوئے جنہوں نے لوگوں کو مشتعل کیا.
جی بہت شکریہ آپ کا عاجز جمالی صاحب, تھینک یو سو مچ. سامعین یہ تھے صبح سندھ سے سینئر صحافی اور تجزیہ کار جو ہمیں وہاں کی تازہ صورتحال بتا رہے تھے. منزہ ہاشمی صاحب ہیں, مزید کچھ دیر کے لیے میں آپ کو روکنا چاہوں گی, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ انڈیا سے بھی کوئی اینالسٹ ہمیں جوائن کریں, لیکن اس وقت ہمیں کہا جا رہا ہے ہم نے ایک مختصر سی بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کر نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کی کشمیر سے متعلق جو ٹویٹس ہیں اور اس پر پاکستانی اور انڈین صحافیوں میں جو اس وقت سوشل میڈیا پہ گرما گرم بحث ہے اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے ہم لیتے ہیں ایک مختصر سی بریک.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی اور منزہ ہاشمی صاحبہ, ہم نے دیکھا ہے کہ اس ویکینڈ پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کی صورتحال کے بارے میں کئی ٹویٹس جو ہیں وہ کی ہیں, جس کے بعد ہمیں گرما گرم بحث جو ہیں پاکستانی اور انڈین صحافیوں کے بیچ میں نظر آئی ہے. تو اب اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے جو ٹویٹر صارفین ہیں اور صحافی انہوں نے ملالہ کو سراہا, لیکن دوسری جانب انڈیا کے ٹویٹر صارفین نے انہیں تنقید کا نشانہ بنایا, اور ان میں انڈیا سے تعلق رکھنے والے جو ویل نون صحافی ہیں جس طرح بھرکا دت ہیں انہوں نے بھی اس ٹویٹ پر جواب دیتے ہوئے لکھا کہ ملالہ کو کشمیر کے متعلق روایتی پاکستانی بیانیے کو آگے بڑھاتا دے کر انہیں مایوسی ہوئی ہے, اور حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے ملک کبھی واپس نہیں لوٹ سکتی لیکن اپنے ملک کے بیانیے کو بڑھا رہی ہے. آپ کس طرح इसको देखती हैं, इस बहस को, इस बराहे में?
देखें, जहाँ तक बात है कश्मीर के हवाले से और खास उर्दू मलाला की तमाम ट्वीट्स के हवाले से, उसको बाई चांस ऐसा हुआ कि उसको नजरों से वो गुजरती नहीं है, और बिल्कुल मैंने उसके ऊपर पाकिस्तानी सहाफियों का भी देखा और उनका भी, उसने जो भी बातें की उसने अपने दुख को सामने रखते हुए वो तमाम बयानियाँ पेश किया कि जब वो फेस कर रही थी अपने इलाके में सब चीज़ें तो उसको कैसा लग रहा था। एंड शी वॉज वेरी कंसर्न कि जो बच्चियाँ स्कूल, मैं लड़कियों के मुँह से सुनना चाहती हूँ कि जो स्कूल नहीं जा पा रही हैं या वहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो वहाँ पे रहने वाले कश्मीरी, मुझे मैं उनके लड़कियों से सुनना चाह रही हूँ कि वो कैसे वो लोग लाइफ गुजारे। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ मलाला का ही बयान नहीं है, ये हर बाशऊर इंसान का जो ये देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि फॉर लास्ट 42-43 इतने सारे दिनों से जो वहाँ पे जो सूरत हाल कशीदा है वहाँ पे लोगों की लाइफ किस हद तक परेशान कुन होगी या तंग होगी। अब देखिए ये इस बहस जो है, इस अगर हम बहस से बहस करें या इसको हम इस तरह से लें कि हमने सिर्फ तनकीद की नज़र से देखना है तो एक अलग बात है। एज ए, मैं फिर से कहूँगी, एज ए ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स डिफेंडर नेटवर्क के तौर पर हम इसको बिल्कुल कंडेम करते हैं कि वहाँ के लोगों के ऊपर जो कुछ गुजर रही है, जिस तरह से वो लोग फेस कर रही हैं, और इतने सारे दिनों का जो लॉकआउट है उसमें उन लोगों को जो जिंदगी की मुश्किलात हैं वो किस तरह से फेस कर रहे हैं, और बाहर इवन मीडिया को वहां तक जाने तक की रसाई नहीं है ये सब। और खास अभी देखें जो आज का हम देख रहे थे जो पाकिस्तान टेलीविजन पे दिखाया जा रहा था कि इनकी सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक वर्डिक्ट पेश किया कि वहाँ पर जाना चाहिए और वहाँ पे देखना चाहिए, कर्फ्यू हटा देना चाहिए। तो ये भी इस चीज का है कि इंडिया के अंदर दो बयानिए मौजूद हैं, तो ये सिल्वर लाइन है हमारे लिए कि हम लोगों को ये सिल्वर लाइन लग रही है कि वहाँ पे भी जो ह्यूमन राइट्स को वॉच करने वाले लोग हैं वो इस चीज को समझते हैं कि इट्स अ वेरी बिग वायोलेशन। तो मलाला का जो बयान है उसके ऊपर विदाइश की कि मैं अपनी तरफ से कोई कमेंट करूं कि ऑलरेडी उसमें बड़े कमेंट आ चुके हैं, मेरे ख्याल से उसका बड़ा एक्सप्लेन किया हुआ बयान है, और उसमें हर वो चीज जो उसने फेस की, और वो हमारी ही नहीं, वो हर उस बच्ची की जो कि स्कूल नहीं जा रही, जो मुश्किल फेस कर रही है, हर वो लड़की जो मुश्किल फेस कर रही है उसकी आवाज है। तो मेरा ख्याल है इसके ऊपर तनकीद की मुझे तो कोई जवाब
जो है वो नहीं नजर आ रहा, लेकिन ज्यादातर इंडियन जो सहावी हैं उनकी तरफ से आपने जिस तरह कहा कि कुछ ट्वीट्स आपने देखी भी हैं, उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि मलाला का ताल्लुक जिन इलाकों से, जिस इलाके से हैं, और वहाँ और भी पाकिस्तान के अंदर जो इलाके हैं वहाँ भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ जो हैं वो होती रही हैं, बल्कि बाज़ जो भारतीय सारिफीन हैं उनकी नज़र में वो इंडियन कश्मीर से भी ज़्यादा सख्त किस्म की खिलाफ वर्जियाँ हैं, जिस तरह मसख शुदा लाशें हैं उनकी बलूचिस्तान में मिलती हैं, उनकी मिसालें दी जा रही हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
देखिए, मैं इसमें सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि जिस वक्त हम कश्मीर के इशू पे बात करते हैं, खास तौर पे मकबूजा कश्मीर जो जिस पे हम बात कर रहे हैं, तो हमें मकबूजा कश्मीर के हवाले से ही बात करनी। हम हरगिज नहीं कहते हैं कि किसी भी मुल्क के किसी भी कोने में होने वाली ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन जो है वो ठीक है, ये कोई भी ह्यूमन राइट्स डिफेंडर ये बात नहीं करता है। इंसानी हकूक की जहां पर भी पासदारी नहीं की जा रही हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, ईरान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, सभी मुल्क हो, एनी कंट्री, यानी जहां पर ये हो रहा है। और उससे मेरे ख्याल से अगर ये तो ऐसे हो गया जैसे कि मुझे कोई, अभी आपने बात की कि अफगानिस्तान में ये बलोचिस्तान में ऐसे हो रहा है, अभी हमने गुटकी की भी बात की थोड़ी देर पहले, तो मैं फौरन कहना शुरू कर दूँ आप ये छोड़ें और देखें इंडिया में क्या हो रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात हो गई।
जस्टिफिकेशन नहीं है ये, ठीक, ओके, यानी आपके ख्याल में
ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। हम हर उस जगह पर किसी भी खिते में हम अमन जब चाहते हैं तो हम पूरी दुनिया में अमन चाह रहे होते हैं, हम इंसानी हकूक की वो तमाम जिन्होंने चार्टर साइन किया है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जिन ममालिक ने साइन किया है, एटलीस्ट वो तो उसको इंश्योर करें। या एक तरफ तो आप इतना बड़ा अलम उठा लें कि हम बहुत सेकुलर स्टेट और पूरी दुनिया के ऊपर ह्यूमन राइट्स का हम झंडा गाड़ने वाले, और दूसरी तरफ आपके पास इस तरह के हालात अगर आप करें तो जब आपको रोका जाए तो आप फौरन कहें आप उतना देखो, आप अपना देखो, दिस इज नॉट द वे। ابھی پیچھے ہسٹری میں ہوا کہ بہت سارے ہمارے دوست ہمارے ساتھ مل کے ہمارے اپنے علاقوں کے لیے کام کرتے ہیں. تو ہم نے کبھی نہیں کہا کہ آپ انڈیا میں دیکھو آپ فلاں. ابھی بقرعید کے اوپر کئی واقعات آتے رہے سامنے, تو ہم نے تو ہرگز نہیں کہا کہ اس کو یہ جواب ہی نہیں ہے نا. دیکھیں یہ بحث ہی نہیں, اس میں بحث یہ ہے کہ جہاں بھی وائلیشن ہو رہی ہے اور کوئی بھی باشعور انسان ہے, چاہے وہ ملالہ ہے, چاہے پریویس نوبل انعام یافتہ ہیں, چاہے اب والے ہیں, چاہے ایکٹیوسٹ ہیں, میں ایز اے لائر کہہ رہی ہوں, ہم تمام لائر ہم سب اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہر جی شعور انسان اس کو کنڈیم کرتا ہے. ابھی آپ بات سنی جس میں ہم بات کر رہی تھی کہ جو گوٹ کی میں ہوا اس پہ ہم سب سول سوسائٹی اس کو کنڈیم کر رہے ہیں کہ وہ عوامل کیا ہیں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے.
رائٹ اوکے, یعنی آپ کا کہنا ہے کہ یہ اس کو کہیں پہ بھی اگر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں تو اس کو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ نہیں ہے.
جسٹیفیکیشن
جی
نہیں, تو اس میں یہ کہنا کہ فلاں ملک اپنے اس کو سنبھالے فلاں نہیں, جہاں پہ بھی وائلیشن ہو رہی ہے اور ہر وہ انسان جو دکھی دل رکھتا ہے اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ہے, وہ اس کو ضرور دیکھے گا, اس کے لیے آواز ضرور پیدا کرے گا. خاص طور پر ابھی کشمیر ہمارے سامنے ہے جو آج کل کا ہاٹ ایشو ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی واقعات اور ہو رہے ہیں تو ہم اس کی طرف سے نظر ہٹا کے صرف کشمیر کی بات کریں, نہیں, ساتھ ساتھ چل رہا ہے, لیکن ہم ہر وائلیشن کو آئیڈینٹیفائی کریں گے اور انڈیکیٹ کریں گے.
اوکے, بھارت سے ہمیں ایک سینئر صحافی نے جوائن کیا ہے, راجیو شرما صاحب نے. جی بہت شکریہ, شارٹ نوٹس پہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں. راجیو شرما صاحب, اس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس ویکینڈ پہ ملالہ یوسفزئی جو پاکستانی طالبہ ہے نوبیل انعام یافتہ, انہوں نے انڈین کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ انہوں نے کچھ ٹویٹس کیے ہیں, جس کے بعد پاکستان کی طرف سے تو انہیں سراہا گیا, لیکن انڈیا کے جو ٹویٹر صارفین ہیں انہوں نے سخت انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے. اور اس وقت ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی منزہ ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ملالہ نہیں بلکہ کئی عالمی تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی, وہ بھی انڈین کشمیر پر اپنے کنسرنس کا اظہار کر چکی ہیں رپورٹس میں, تو پھر ملالہ کو اتنا تنقید کا نشانہ کیوں؟
دیکھیے ایسا ہے کہ ملالہ نے جو کہا ہے جو بھی ان کا بیان آیا ہے ٹویٹ کے تھرو یا واٹ ایور, وہ سب دیکھیے وہ انڈرسٹینڈیبل ہے, نیچرل ہے. ان کو شی ہیز ٹو سرو ہر پاکستانی کانسٹیٹیوئنسی, آئی ڈونٹ بلیم ہر. اور جو انہوں نے جو بھی کہا ہے, اور یہ بہت ظاہر سی بات ہے کہ انڈیا سے اس کا ریئیکشن اتنا ہی اسٹرانگ رہا ہے اس کے اگینسٹ. بہرحال ہیونگ سیڈ دیٹ, میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ملالہ نے جو بھی ٹویٹ کیا, جو بھی ان کے سینٹیمنٹس رہے, وہ ایک طرف ہم اگر فیکٹس کی بات کریں تو پاکستان بھی کوئی دودھ کا دھلاوا نہیں ہے, اور پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر کہہ لیں یا پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہہ لیں, وچ ایور لینگویج یو یوز, وہاں پر بھی جو ان کا ٹویٹ ملالہ کا ٹویٹ اتنا ہی ایکولی اپلیکیبل ہے جتنا وہ چاہتی ہیں انڈیا کے لیے. لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ انڈیا از اے وائبرنٹ ڈیموکریسی, اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہونا چاہیے, اور انڈیا کا جو ڈیموکریٹ فریم ورک ہے اس کے تحت میں آپ کو بتا دوں کہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کیا گیا تھا, اور آن دا سیم سچویشن, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف انڈیا نے یہاں تک بیان دیا ہے کہ آئی ول گو دیئر مائی سیلف ٹو انویسٹیگیٹ.
جی
इससे ज्यादा बेहतर
बिल्कुल। इसका जिक्र मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा ने भी किया और इसको सराहा भी, इस बयान को सराहा जा रहा है। मुनज़्ज़ा हाशमी साहिबा, हियर इज़ द पॉइंट जिसका हमें भी मालूम नहीं था। मलाला यूसुफ़ज़ई पर एतराज़ ये है कि उन्हें पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं या पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर जो हैं वहाँ भी राजीव शर्मा जी की नज़र में कुछ ज़्यादा हालात सही नहीं है, तो उनके बारे में भी उनको ट्वीट्स इस तरह के करने चाहिए।
नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वहाँ पर हालात सही ज़्यादा नहीं है। मैंने ये कहा कि जो मलाला की जो भी कमेंट्री थी वो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान दिया है जो कि एक काबिले तारीफ बयान है। जी,
ये आपका कहना है कि उनके ट्वीट के जवाब में उन्होंने ये कदम, ये बयान दिया है।
मैंने ये नहीं कहा कि उनके ट्वीट के जवाब में कहा उन्होंने, मैंने ये कहा कि एक पिटीशन, एक कई दिन पहले मलाला के ट्वीट से बहुत दिन पहले एक पिटीशन दायर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में ऑन रेजिंग द सेम सिचुएशन सेम ग्राउंड्स व्हिच मलाला यूसुफ़ज़ई हैड डन, और उसी के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, रंजन गोगोई ने साहब ने एक आज ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि आई विल गो देयर माइसेल्फ टू इन्वेस्टिगेट टू फाइंड आउट।
राइट, ओके,
एग्जैक्टली।
जी जी,
बिल्कुल बिल्कुल। मैं, अगर आवाज आ रही है?
जी, आ रही है बिल्कुल। मुनज़्ज़ा हाशमी साहब, आप जी,
मैं अपने सहाफ़ी भाई से ये बात करूँगी। बिल्कुल, हम, मैं खुद, चूंकि मेरा शोभा जो है वकालत है, उन्होंने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया है, और खासतौर पे जो पिटीशन दायर की गई वो जो जिसे कहते हैं बाशऊर या रोशन ख्याल जिन लोगों की तरफ से की गई, हम उसको भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। देखें, कौन कहाँ पे क्या ट्वीट करेगा इससे मैं कमेंट बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन कहीं पर मैं दोबारा कहूंगी, कि कहीं पर भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होगी, दर्द दिल रखने वाले, ह्यूमन राइट्स को वॉच करने वाले उसके हवाले से कंसर्न होंगे, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। उसको हम
बिल्कुल, मुनज़्ज़ा साहिबा बिल्कुल, कश्मीर पे काफी हमने बात कर ली, रोज तकरीबन करते हैं, तो इंसानी हुकूक से मुतल्लिक हमारा लास्ट मौजू भी है, अगर आप उसमें रुकना चाहें। पीटीएम का एक मेंबर जो हैं राइट्स एक्टिविस्ट आलम जेब खान, उसको आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया है, तो इस मैटर पे हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, आप हमारे साथ रहिए। पीटीएम के डॉक्टर मैसूद आलम साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। राजीव शर्मा साहब, आपका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच।
अगर आप मेरे को इजाजत दें,
जी जी,
तो मैं सिर्फ एक मिनट से भी कम में आपका वक्त लूंगा और एक बात जोड़ना चाहूंगा।
ठीक,
कि एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी कश्मीर में इस वक्त हो रहा है आर्टिकल 370 के स्क्रैपिंग के बाद, मैं इतना ये कहना चाहूंगा इंटरनेशनल कम्युनिटी को, पाकिस्तान में हमारे बहनों और भाइयों को, वो ये कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो हालात है ये बहुत दिनों तक रहने वाले नहीं है, और अगर ये रहे तो इसमें मोदी सरकार के लिए दिक्कतें पेश आएंगी। लेकिन ये हम इसका जो तबसरा हम तब करेंगे जब ये समय, जब ये वक्त आएगा।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी राजीव शर्मा साहब, बिल्कुल टाइम ख़त्म हो चुका है सेगमेंट का, थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। जी डॉक्टर सैयद आलम महसूद साहब, आप की तरफ, आपको प्रोग्राम में खुश आमदेद, और आप हमें बताइएगा पीटीएम के मेंबर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आलम जेब खान जो हैं उनको रिहा किया गया है जमानत पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, आपकी जो तंजीम है इस खबर को किस तरह ले रही है?
सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, आलम जेब मिसिंग जो पश्तून थे उन पर काम कर रहा था कराची में, जब हमारा दूसरा जलसा हुआ हम रात को वापस आए, ये तेरा वहाँ हम पुलिस ने इसको हाथ डालने की कोशिश की थी, उन्होंने कहा था कि भाई मुझे हाथ पर डालो, फिर यह समंदर के किनारे गए और वहाँ से फिर पकड़ा, फिर केसेस बनाए, फिर केसेस رہا ہو جائے تو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. حالانکہ اس بیچارے کا ایک سال ضائع ہوا, ہمارے مسنگ پرسنس کا ڈیٹا ضائع ہوا, اس کو ٹارچر ملا. جرم کیا تھا؟ آخر جب وہ بے گناہ تھا, بیٹھ ہوا, تو وہ لوگ جنہوں نے اس کو ان کو پکڑا تھا, ان کو سزا کیوں نہ ملی, کیوں نہ ملے؟
اوکے, پی ٹی آئی کے اسپوکس پرسن دوا خان کو ہم سننا چاہیں گے, ان سے جاننا چاہیں گے جو کوسچن آپ نے اٹھایا ہے کہ عالم زیب خان جو تھا ان کا جرم کیا تھا اور ایک سال تک ان کو جیل میں کیوں رکھا گیا. اوکے, ان کی انہیں ہمیں بتایا جا رہا ہے, رنگ جا رہی ہے. منزہ ہاشمی صاحبہ, آپ اگر اس پہ کچھ کہنا چاہیں, ایچ آر سی پی کے آپ ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ کہ عالم زیب کے علاوہ بھی کئی ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کے جن کا تعلق پی ٹی ایم سے ہیں اور جو اس وقت یا تو غائب ہیں یا ان کو جیلوں میں رکھا گیا ہے, یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ ان کی پیشگیاں بھی نہیں ہو رہی ہیں, اس بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟
میڈم
جی, دوا خان صاحب ایک منٹ, دوا خان صاحب ایک منٹ پلیز آپ رکیے گا, منزہ ہاشمی صاحبہ اگر اس کا جواب آپ دے دیں.
جی, میں تھوڑا سا اس پہ بات کروں گی ود دا پرسپیکٹیو ایز اے لائر.
جی,
کہ ان سے جو پرووکیشن کا, کہ ان کو تھا کہ انہوں نے پرووکیشن کی ہے ان سہراب گھوٹ میں, جو میں نے ان کا کیس پڑھا تھا, تو اس کے اوپر جو ان کے اوپر الزام تھا اس میں بالکل یہ بے لیبل تھا, لیکن اس کو ظاہر ہائر سپریم کورٹ میں معذرت سپریم کورٹ میں جا کے اس کی بیل ہونا تھی. میں اس کی لیگل پوائنٹ ویو سے بات کروں گی کیونکہ میں اس کا, یہ ایک پولیٹیکل موومنٹ ہے, میں اس کا چونکہ حصہ نہیں ہوں, میں اس کے اگینسٹ اور اس کے فور دونوں بات نہیں کروں گی. کیونکہ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ میں یہ سمجھتی ہوں پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ رائٹ دیتا ہے کہ ہم پولیٹیکل موومنٹس چلا سکتے ہیں جو ملک کے مفاد میں ہو, ایسے کوئی بھی ہم موومنٹس چلا سکتے ہیں جو مجھے آئین اور قانون بتاتا ہے. ان کے اوپر جو
جی
جی, سو میرا
اوکے, یہ میرے خیال میں دوا خان صاحب جو ہیں وہ بھی آن ایئر ہیں, کچھ ڈسٹربنس وہاں سے آ رہی ہیں. دوا خان صاحب, چونکہ ٹائم بھی کم ہے, دوا خان صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی, ایچ آر سی پی کی منزہ ہاشمی صاحبہ جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی پیسفل موومنٹ جو ہیں وہ چلایا جا سکتا ہے, پاکستان کے آئین کے مطابق ہے یہ, اور ڈاکٹر سید عالم پی ٹی ایم کے سینئر رہنما ہیں, انہوں نے کچھ کوسچنز اٹھائے ہیں کہ ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ عالم زیب خان جو ہیں ان کا جرم کیا تھا اور ایک سال تک انہیں جیل میں کیوں رکھا گیا.
میڈم, جہاں تک پولیٹیکل مومنٹ کی بات ہے تو یہ پاکستان ایک جمہوری ملک ہے, اس وقت ایک جمہوری حکومت ہے, کسی کو بھی اختیار ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل مومنٹ, ایک اظہار رائے کا, آزادی کا حق ہر کسی کو ہے, لیکن پاکستان کے قانون و آئین کے مطابق. جہاں تک ان کی پی ٹی ایم کی قیادت کی گرفتاری کی اور ان کی کورٹ اس کی رہائی کی اور ضمانت کا ایشو ہے, تو پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کے پسے ہوئے طبقے کی بات کی, مظلوموں کی بات کی, پاکستان کے قبائل کی بات کی. جب مشرف دور میں جب پاٹا کے اندر آپریشن ہونے جا رہا تھا تو عمران خان واحد پولیٹیکل لیڈر تھا جس نے وہاں پوجا آپریشن کی مخالفت کی تھی. پھر جب پی ٹی ایم بنا تو پی ٹی ایم کی قیادت عمران خان نے اپیل کی تھی کہ آپ آئے, الیکشن لڑے, لوگوں سے ووٹ لیں, آ کے اپنے لوگوں کی اسمبلی کے اندر, کیونکہ قومی اسمبلی ملک کی سب سے بڑی اولین ادارہ ہے, وہاں کے اپنے لوگوں کی بات کریں. لیکن جہاں کورٹ کا میٹر ہے تو کورٹ میں کوئی گورنمنٹ کا کوئی انوائرمنٹ نہیں ہے. پاکستان کے عدلیہ آزاد ہے, پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق عدلیہ فیصلے اپنے خود مختاری سے کرتے ہیں. اگر ان کے اوپر کوئی کیسز ہے, جو بھی کچھ ہوا, وہ اپنی صفائی پیش کرے عدالت کے اندر, عدالت ان کو ضمانت دے, ان کو ختم کرے, وہ عدالت کے اختیار میں ہے.
ڈاکٹر سید عالم, ڈاکٹر سید عالم صاحب کو اس پہ ہم سننا چاہیں گے. جی ڈاکٹر سید عالم صاحب, دو منٹ ہے آپ کے پاس, پلیز. جی
جی جی, ہمارے جو دو منتخب ایم این ایس کو انہوں نے گرفتار کیا, پروڈکشن آرڈر ان کے جاری نہیں ہوئے, حالانکہ یہ ان کا حق تھا. یہ اسپیکر دراصل عسکری اسپیکر ہے, تحریک انصاف کی حکومت دراصل الیکٹڈ حکومت ہے, ان کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ پیچھے اس کی جو خفیہ لوگ ہیں وہیں چلاتے ہیں, مقدمے کرتے ہیں, ان کے بس میں کیا ہے بیچارہ. جو حق یعنی منتخب ممبران قومی اسمبلی, علی وزیر اور محسن داور, ان کو بجٹ سیشن میں بھی وہاں جانے نہیں دیا, اور پیش کے امتیاز رکھ رکھا گیا کہ پھر گرداری اور کچھ کیسوں کو اجازت ملی لیکن ان دو کو اجازت نہیں ملی, تو یہ امتیازی سلوک بھی روا رکھا گیا اور اس کی تحریک انصاف کی حکومت کے دوران رکھا گیا.
جی منزہ ہاشمی صاحبہ, پاکستان کی عدالتیں اوکے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئیں, لیکن دوا خان جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ پاکستان کی عدالتیں جو ہیں ان سے متعلق ہے, اور یہ کہ ان کے بقول پاکستانی عدالتیں آزاد ہیں. ڈاکٹر سید عالم محسوس صاحب بے حد شکریہ آپ کا, منزہ ہاشمی صاحبہ, دوا خان صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ترکی, ایران اور روس کے سربراہان مملکت سوموار کے دن انقرہ میں آستانہ پروسیس کے تحت ملاقات کریں گے, جس کے تحت تینوں ممالک شام کے تنازع کو حل کرنے کے لیے باقاعدگی سے ملاقات کرتے ہیں. توقع ہے کہ ادلب میں باغیوں کا آخری گھرا ہوا علاقہ ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا. خطرہ ہے کہ شامی فوجیں ادلب کو روند ڈالیں گی, اور اس صورتحال کے پیش نظر ترکی نے انتباہ کیا ہے کہ انسانی تباہی دیکھنے میں آ سکتی ہے. اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈورین جونز نے استنبول سے ایک رپورٹ ارسال کی ہے, جس کی تفصیل کے ساتھ میں ہوں فائزہ بخاری. گزشتہ چند ہفتوں سے شامی افواج ادلب میں باغیوں پر مسلسل گولے برسا رہی ہیں. اس گھرے ہوئے علاقے کے تقریباً 30 لاکھ مکین قریبی ترک سرحد کی جانب بھاگ رہے ہیں. سوموار کے دن ترک صدر رجب طیب اردوان جب اپنے ایرانی اور روسی ہم منصبوں کی میزبانی کریں گے تو خیال ہے کہ انسانی بحران سے بچنے پر زور دیں گے. ترک تجزیہ کار پروفیسر مسعود جیسن اس صورتحال پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں,
This is an ongoing situation, the unacceptable situation. Why? The winter is coming.
صورتحال بہت ہی گھمبیر ہے. یہ ایک جاری اور ناقابل قبول صورتحال ہے. ایسا اس لیے کہ سردی کا موسم بھی آ رہا ہے. ترکی میں پہلے ہی تقریباً 40 لاکھ شامی پناہ لیے ہوئے ہیں, اور اردوان نے متنبع کیا ہے کہ ان کا ملک مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا ہے. ترکی میں عوامی سطح پر شامیوں کے معاملے پر جبکہ بے اطمینانی بڑھ رہی ہے, حکام نے دستاویزات کے بغیر پناہ گزینوں کو گرفتار کرنا شروع کر دیا ہے. توقع ہے کہ اردوان سوموار کے دن کی سربراہی ملاقات میں ادلب سے پناہ گزینوں کے نئے ریلے سے بچنے کے لیے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے مدد چاہیں گے. شام کے تنازع میں متحارب فریقین کی پشت پناہی کے باوجود روسی اور ترک رہنما وسیع تر مفاہمت کے طور پر شام کے معاملے میں تعاون کرتے رہے ہیں. ایک سابق سینئر ترک سفارتکار آئیدن سلجن کہتے ہیں, ادلب میں جو کچھ بھی سامنے آنے والا ہے آستانہ سربراہی ملاقات میں اس میں محض تاخیر ہو سکتی ہے. ادلب بہرحال شامی ریاست اور بشار الاسد کے حصے میں آ جائے گا. ٹھیک ہے شامی فوج کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ترک فوج کو شام سے نکال سکے, لیکن روس بھی شام کی حمایت کرتا ہے اور کھیل ختم ہونے کے قریب ہے. تمام فریقین بشمول روس اور امریکہ اب آئندہ مرحلے کی جانب بڑھنا چاہتے ہیں, جو نئے آئین کی تیاری ہے. ترکی ادلب میں اپنی فوجی موجود میں اضافہ کر رہا ہے, اور اس سے ترک اور شامی افواج کے درمیان تصادم کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. تجزیہ کار مسعود گیسن کہتے ہیں, نیا خطرہ یہ ہے کہ ترکی اور شام ایک دوسرے سے برسر پیکار ہو جائیں گے, اور آپ دیکھیں دوسری ضمانتی ریاست روس ہے جو اس صورتحال کی ذمہ دار ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ روسی صدر پوٹن ہوشیار آدمی ہیں اور ترکی کو کھونا نہیں چاہتے. یہ بہرحال ترک روسی شراکت کا خاتمہ ہو سکتا ہے. آستانہ پروسیس کے تحت سربراہی ملاقاتوں کے ناقدین کا کہنا ہے کہ ان میں شام کے تنازع کے معاملے میں کافی کچھ حاصل نہیں ہوا. تاہم ادلب میں انسانی تباہی اور سلامتی سلامتی کے حوالے سے جو خطرات منڈلا رہے ہیں، اگر سوموار کی سربراہی ملاقات میں ان پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا تو اس کے سنگین نتائج دیکھنے میں آئیں گے۔ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے facebook.com/VOA اردو۔